मेरे काबिल एहतराम बुजुर्गों, नटखट बच्चों, प्यारी बहनों और भाइयों, मैं हूं आपकी मेजबान इरम इमरान और आप समाप्त फरमा रहे हैं इस वक्त रेडियो वेरितास की उर्दू सर्विस। दोस्तों, हमारी आवाज को दिल से कबूल करने का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे प्रोग्रामों को पसंद करने का बहुत शुक्रिया और जी हाँ, आपके प्यार भरे पैगाम अरसाल करने का भी शुक्रिया। सामईन, आज सोमवार है और आज के प्रोग्राम सुनने से कबल समाप्त फरमा लीजिए हमारे पता जात। दोस्तों, अगर आप हमारे प्रोग्रामों को ऑनलाइन सुनना चाहते हैं तो विजिट कीजिए urdu-veritas-asia.org। और दोस्तों, अगर आप फेसबुक पर हमारे साथ जुड़े हैं तो प्रोग्राम सुनिए और हमारा पेज भी जरूर लाइक कीजिए, जो कि है आरवीए उर्दू सर्विस के नाम से। प्रोग्राम सुनिए और जी हाँ, इसे लाइक करना और इन पर कमेंट करना हर किस मत भूलिएगा। यूट्यूब पर हमारा चैनल है आरवीए उर्दू सर्विस के नाम से। प्रोग्राम यूट्यूब पर भी आप सुन सकते हैं। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जो हमारे दोस्त ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हैं, हमें आरवीए उर्दू सर्विस से फॉलो कर सकते हैं और प्रोग्रामों से लुत्फंदोज हो सकते हैं।
हमारे खुदावन यीशु की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 14वां बाब 13 से 21 आयत तक। उस वक्त यीशु यूहन्ना की मौत की खबर सुनकर वहां से कश्ती पर अलग किसी वीरान जगह को रवाना हुआ। आज जब हजूम ने सुना तो वो शहरों से पैदल उसके पीछे गया और उसने उतरकर एक बड़ा हजूम देखा और उसे उन पर तरस आया और उसने उनके बीमारों को शिफा बख्शी। और जब शाम हुई तो शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा कि जगह वीरान है और अब वक्त गुजर चुका है, हजूम को रुखसत कर ताकि गांव में जाकर अपने लिए खाना मोल लें। पर यीशु ने उनसे कहा, इनका जाना जरूर नहीं, तुम ही उन्हें खाने को दो। मगर उन्होंने उससे कहा कि यहाँ हमारे पास 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा और कुछ नहीं। तो उसने कहा कि उन्हें यहाँ मेरे पास ले आओ। और उसने हजूम को घास पर बैठने का हुक्म दिया। फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और आसमान की तरफ देखकर बरकत दी और तोड़कर रोटियां शागिर्दों को दी और शागिर्दों ने हजूम को, और वो सब खाकर सिर हो गए और उन्होंने टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और औरतों और बच्चों के अलावा खाने वाले तकरीबन 5,000 मर्द थे। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, हेरोदेस ने गलती से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को यीशु समझ लिया। यीशु हेरोदेस के वहशीपन को जानता था, इसलिए वो गलील को चला गया। वो तन्हा रहना चाहता था, लेकिन जल्द ही लोगों की भीड़ उसके गिर्द जमा हो गई। उसने बीमारों को शिफा बख्शी और उन्हें निजात की खुशखबरी सुनाई। लोगों को वापस भेजने से पहले उसने उन्हें खाना खिलाया। उसने ना सिर्फ उनकी रूहों की फिक्र की बल्कि उनके बदनों की भी फिक्र की। गौर करें कि किस तरह शागिर्दों ने अपने उस्ताद के साथ मिलकर काम किया और किस तरह बचे हुए टुकड़ों की हिफाजत की गई। सिर्फ यही एक ऐसा मौजसा है जो कि चारों अनाजील में दर्ज है। यूहन्ना की अंजील में इस मौजसे के फौरन बाद जिंदगी की रोटी का पैगाम आता है और उसमें इस मौजसे के मायने बयान किए गए हैं। यीशु जिंदगी की रोटी है। वो न सिर्फ जिंदगी को कायम रखने वाला है बल्कि अपनी जिंदगी को देने वाला भी है। ये जरूरी है कि हम हर रोज मसीह के जिंदा कलाम को ईमान के वसीले से अपने दिलों में जगा दें ताकि हमारी रूहों को ताजगी मिलती रहे। आमीन।
आई का Oh, سیاحتی اور معلوماتی پروگرام دنیا میرے آگے کے ساتھ یونس سنی اور لبنہ سروش حاضر خدمت ہیں، ہمارا سلام اور دعائیں قبول کیجیے۔
کہیے دوست، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ آپ کے گھر والے اور عزیز رشتے دار سب کیسے ہیں؟ سب کو ہماری جانب سے نیک خواہشات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
سامعین، آج ہم جس ملک کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے وہ ایک قدیم اور تاریخی ملک ہے اور جزیرہ نما بھی ہے۔ جی، میں بات کر رہا ہوں اٹلی کی۔ اٹلی کے بارے میں مفصل معلومات سماعت فرمائیے۔
یونس، آپ نے دوست کو ایک بات تو بتائی ہی نہیں۔
کون سی بات لبنہ؟
بھائی، ہم دوستوں کو اٹلی کے کچھ شہروں کے بارے میں بھی تو بتائیں گے نا۔
بھائی، جب ملک کا ذکر چلا ہے تو شہروں کو کیسے فراموش کیا جا سکتا ہے؟ بہرحال دوست، ہم آپ کی دلچسپی کے لیے بتا دیں کہ ہم آپ کو اٹلی کے چند شہروں کے بارے میں بھی تفصیلاً بتائیں گے۔
چلیے تو پھر یونس، معلومات کا آغاز کرتے ہیں۔
جی بالکل۔ ساتھی، اٹلی کا سرکاری نام ریپبلک آف اٹلی ہے، جبکہ آسونیا اور اتالیا اس کے پرانے نام ہیں۔ دراصل قدیم ریاست اتالیا کی وجہ سے اسے اٹلی کا نام دیا گیا ہے۔
سامن، اٹلی کے محل وقوع اور حدود عرب کے حوالے سے تو یہ ہے کہ یہ جنوب مغربی یورپ والے حصے میں واقع ہے۔ اس کے شمال میں سوئٹزرلینڈ اور آسٹریا، مشرق میں سلووینیا، سان میرینو اور بحریہ ایڈریاٹک، جبکہ جنوب مغرب میں بحریہ تائیہانان اور مغرب میں موناکو اور فرانس شامل ہیں۔
اٹلی بحیر روم اور بحیر ایڈریاٹک کے درمیان بوٹ کی شکل کا ایک جزیرہ نما ملک ہے۔ اس کی شمال سے جنوب تک لمبائی 1139 کلومیٹر اور مشرق سے مغرب تک چوڑائی 515 کلومیٹر ہے۔ اس میں سسلی اور سارڈینیا کے جزائر بھی شامل ہیں۔
ملک کا زیادہ رقبہ پہاڑی ہے، البتہ ساحلی علاقے اور شمال میں ایک بڑی وادی زرخیز اور میدانی ہے۔ یہ شمال مشرق میں دریائے پو کی زرخیز وادی ہے، شمال میں ہی گاڈا، مارگیو اور کومو کی خوبصورت جھیلیں بھی ہیں۔
تو شمال مغرب سے جنوب مشرق تک اپائن کا پہاڑی سلسلہ پھیلا ہوا ہے۔ پو آرنو اور ٹائبر اس کے بڑے دریا ہیں۔ روم دریا ٹائبر کے کنارے آباد ہے۔ اس کا ساحل 4,996 کلومیٹر لمبا ہے۔ اٹلی کا رقبہ 301,245 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ اس کا دارالحکومت روم ہے۔ اس کے بلند مقام ہونے کا احساس ماؤنٹ بلانکو حاصل ہے، جس کی بلندی 4,807 میٹر ہے۔
اس کے بڑے شہروں میں میلان، نیپل، تورین، وینس، فلورنس وغیرہ شامل ہیں۔ اس کی سرکاری زبان اطالوی، جرمن اور فرینچ ہے۔ مذاہب عیسائیت ہیں۔
اٹلی کا یوم جمہوریہ 2 جون 1946 ہے۔ اسے 14 دسمبر سن 1955 میں اقوام متحدہ کی رکنیت ملی۔ اس کی کرنسی یونٹ کا نام یورو ہے۔ دوست، آپ کو بتاتے چلیں کہ اٹلی کا موسم معتدل رہتا ہے۔ جنوبی علاقوں میں گرمی جبکہ شمالی علاقے سرد ہیں۔ بارش کی سالانہ اوسط 725 ملی میٹر ہے۔ اہم زرعی پیداواروں میں انگور، زیتون، ترشادہ پھل، گندم، چاول، سبزیاں، آلو، جو، تمباکو اور لیمو وغیرہ شامل ہیں۔
دوست، فلاد، مشینری، موٹر گاڑیاں، ٹیکسٹائل مشینری، جوتے، انجینئرنگ کا سامان، کیمیائی اشیاء، الیکٹرانک، سیمنٹ، کپڑا اور زیتون کا تیل اٹلی کی اہم صنعتیں ہیں، جبکہ اہم معدنیات میں پارا، پوٹاش، گیس، سنگ مرمر، گندک، کوئلہ، پیٹرولیم، سلفر اور باکسائٹ وغیرہ شامل ہیں۔
سامعین، ایک آزاد اور خود مختار جمہوریہ ہے اٹلی، اور صدر ریاست کا سربراہ اور مسلح افواج کا سپریم کمانڈر ہے۔ صدر کو آئینی اسمبلی 7 سال کے لیے منتخب کرتی ہے۔ حکومت کا سربراہ وزیر اعظم ہے، یہ چیف ایگزیکٹو بھی ہے اور کابینہ کا انتخاب بھی خود کرتا ہے۔ اسمبلی میں اکثریتی پارٹی کے لیڈر کو وزیر اعظم منتخب کیا جاتا ہے۔
آئیے دوست، اب آپ کو اٹلی کے شہروں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے ذکر ہو جائے اٹلی کے شہر پومپائی کا۔
سامعین، اٹلی کے شہر پومپائی کا سب سے پہلا تذکرہ 310 قبل مسیح کے دور سے تعلق رکھتا ہے۔ تاہم کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ پومپائی کی ابتدائی آبادی کا تعلق 8ویں صدی قبل مسیح سے ہے۔ 24 اگست 1979 کو یہ شہر ٹائم کیپسول بن گیا، جب اس کا قریبی آتش فشاں پھٹ پڑا اور شہر کو دم گھٹنے والے دھوئیں، راکھ اور لاوے نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔
دوست، آتش فشاں پہاڑ کی بھینٹ چڑھنے سے پہلے پھلتا پھولتا ہوا شہر پومپائی اب قدیم رومن سلطنت کی روزمرہ زندگی کی ایک عمدہ مثال بن کر کھنڈر کی صورت میں کھڑا ہے۔
جب آتش فشاں پھٹا تو نان بھائی اپنے تندوروں میں روٹیاں پکا رہے تھے، گھروں میں لوگ کام کاج پر جانے کی تیاریوں میں تھے، تاجر حضرات روزمرہ ضرورت کی چیزیں بیچ رہے تھے۔ آتش فشاں کا لاوا اس قدر تیزی سے اور اچانک پھٹا کہ پومپائی کے ہزاروں شہریوں کو اپنا آپ بچانے کی بھی مہلت نہ مل سکی، وہ لاوے اور راکھ کے سمندر میں ڈوب گئے اور 1748 میں دریافت ہونے تک انچھوئے جوں کے توں پڑے رہے۔ دوست، مردہ شہر کو اصل میں تاریخ سے پہلے کے دور میں دریائے سانس کے دہانے کے شمال میں لاوے کے ڈھیر پر تعمیر کیا گیا تھا۔ شہر کا جنوب مغربی حصہ قدیم تھا۔ 155 ایکڑ زمین کو 2 میل لمبی دیوار کے حصار میں شہر کی تعمیر کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ کھدائی کے دوران شہر کے 7 دروازے دریافت ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ بہت سے سرکاری عمارتیں بھی پائی گئی ہیں جو 3 گروپوں میں استادہ تھیں۔ پہلا گروپ جنوب مغرب میں فوم تھا، جہاں مذہبی، تجارتی اور بلدیاتی مراکز تھے۔ ایک بہت بڑا معبد جو پیٹر جونا اور منرو دیوتاؤں کے لیے مخصوص تھا۔
سمیت، مشرق میں عام بازار کے آثار برآمد ہوئے ہیں۔ شہر کے محافظ دیوتاؤں کا مقدس مقام جنوب میں تھا، انہی صنعت کے مراکز بھی شہر کے فارم والے حصے میں ہی تھے۔
تکونی فارم 3 گروپوں میں سے دوسرا تھیٹر کا مقام تھا، اسے ڈوک ٹیمپل کہتے تھے۔ یہ شہر کا قدیم ترین حصہ اور دیوتا زیوس اور دیوی آئس کے مندروں پر مشتمل تھا۔ ایمفی تھیٹر دریافت ہونے والے آثار میں قدیم ترین عمارت ہے، جو شہر میں رومنوں کی نو آبادی قائم ہونے کے بعد بنائی گئی۔ یہ علاقہ 3رے گروپ سے تعلق رکھتا ہے۔ اجتماعات کے ان مقامات کے ساتھ حمام، پرتعش مکانات اور منقش دیواریں پورے شہر میں منظر عام آئیں۔ شہر کی کھدائی آج بھی جاری ہے۔ برآمد ہونے والے آثار بتاتے ہیں کہ قدیم روم میں مذہب کا عمل بہت زیادہ تھا۔ کھانا پکانے سے لے کر شہر کی منصوبہ بندی تک ہر کام میں مخصوص تکنیک استعمال ہوتی تھی۔ یہ ریڈیو ویریتاس ایشیا کی سروس ہے، آپ سیاحتی اور معلوماتی پروگرام سن رہے ہیں دنیا میرے آگے، جس میں ہم آپ کو اٹلی کے شہر پومپئی کے حوالے سے معلومات فراہم کر رہے ہیں۔
دوست، کھدائی میں دریافت ہونے والی ہر بات رومن زندگی کے بارے میں ہماری نقطہ نظر کو اسی طرح متاثر کر رہی ہے جس طرح پومپائی کی پہلی دریافت نے یورپیوں کو متاثر کیا تھا۔ اور انہوں نے رومن زندگی کے مختلف انداز اپنے سمجھ کر اپنائے تھے۔
دوست، اٹلی کے شہر پومپائی کے حوالے سے معلومات آپ نے سماعت فرمائی۔ ہم اپنے اس موضوع کو اگلے پروگرام میں بھی جاری رکھیں گے، اور اب وقت ہوا ہے فلپائن کے حوالے سے معلومات کا۔ پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ جو معلومات ہم نے گزشتہ ہفتے آپ کے لیے فلپائن کے حوالے سے پیش کی، وہ آپ کو کیسی لگیں؟ بھئی خط ذرا جلدی لکھا کریں تاکہ آپ کی رائے سے ہماری تسلی ہو جائے۔
یونس، اگر دوست کی رائے ہمارے حق میں نہ ہوئی تو پھر؟
یہ تو اور بھی اچھی بات ہے۔
وہ کیسے؟ تنقید تو کوئی برداشت نہیں کرتا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے۔
بھئی اسی بات کی تو ہم میں کمی ہے لبنا۔ برداشت کا ہونا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ برداشت سے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اس سال برداشت کی ثقافت کے موضوع کو منتخب کیا گیا ہے۔
دوست، ہمیں امید ہے کہ اس سال ہم برداشت کی عادت کو مضبوط بنائیں گے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔
دوست، پچھلے پروگرام میں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 1947 سے ملک کی یکجہتی کے لیے گورنمنٹ نے فلپینو زبان کو رائج کرنے پر زیادہ زور دیا، اور فلپینو تگالوگ زبان پر بیس کرتی ہے۔ فلپینو زبان تمام سکولوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ بہت سے دوسرے انگریزی اور مندرین زبان کو بھی دوسری رائج زبان کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تقریباً تمام سرکاری ملازمین اور ادارے انگریزی زبان کا استعمال کرتے ہیں۔ جنوری سن 2003 میں صدر گلوریا کے حکم کے مطابق تمام سکولوں اور یونیورسٹیوں میں انگریزی زبان کو رائج کر دیا گیا۔ صرف چند فلپینو خاندان اسپینی زبان کو بطور دوسری زبان استعمال کرتے ہیں۔ سامن، ترقی پذیر ممالک میں فلپائن شرح خواندگی کے لحاظ سے کافی اوپر ہے۔ تقریباً 10 سال اور اس سے بھی زائد عمر کے لوگ خواندہ ہیں۔ اقوام کی ترقی میں تعلیم کے کردار کو بہت اہمیت حاصل ہے، اس لیے ہمیں تعلیم کے شعبے پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے اگر ہم واقعی ترقی کی راہ پر گامزن ہونا چاہتے ہیں۔ اور دوست، اب ہم آپ کو فلپائن کے تاریخی پس منظر کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ سامن، فلپائن کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ 2.5 لاکھ سال پہلے برف کے زمانے میں چین اور ملایا سے لوگ یہاں آ کر آباد ہوئے۔ بعد میں لوگ دوسرے مختلف جزیروں کی طرف نقل مکانی کر گئے۔ ان میں نیگیٹیوز بھی تھے جو غالباً 25,000 سال پہلے یہاں پہنچے تھے۔
دوست، 10,000 سال بعد جنوبی مشرقی ایشیا سے منگول آئے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ تمام لوگ جزیروں پر ایک پل کے ذریعے پہنچے جو اب بھی یہاں موجود نہیں ہے۔
دوست، موجودہ چین اور ویتنام سے لوگوں کا ایک بڑا گروپ یہاں پہنچا۔ ان جزائر کی طرف بڑی ہجرت زیادہ تر 3ری صدی کے بعد ہوئی۔ انڈونیشیا کے جزائر اور جزیرہ نما ملایا سے لوگ سب سے آخر میں یہاں آئے۔ یہ مہاجرین لوہے کے اوزار اور شیشہ و دھاگے کی ٹیکنالوجی کو اپنے ساتھ لائے۔
دوست، 5ویں صدی عیسوی میں ایک نئی فلپینو تہذیب مختلف تہذیبوں کے ملاپ سے وجود میں آئی۔ ہندوستان اور دور دراز سے تاجر ان جزائر میں آنا شروع ہوئے۔ مشرق وسطی انڈیا اور چین کے اثر نے یہاں کی معاشرتی زندگی میں کئی تبدیلیاں پیدا کی۔
جی ہاں، اس کی وجہ سے کئی بنیادی صنعتیں، کانکنی اور دھات سازی کے فن نے فروغ پانا شروع کیا۔ سمن، 12ویں صدی عیسوی میں سماٹرا کی سلطنت کا اثر فلپائن تک پھیل گیا، اور اسلام فلپائن کے جنوبی حصوں میں 13ویں صدی کے شروع میں پھیلا، جب مشرق وسطی سے شریف سوکائکا کا ایک گروپ جزائر سوات میں پہنچا۔
سامین، آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ شریف سوسائکا کس چیز کا نام ہے؟ دراصل یہ ایک عرب تاجر تھا۔ اس نے فلپائن میں مذہب کی کوئی تبلیغ نہ کی، لیکن رابطے کے لیے عربی زبان کا استعمال کیا۔ اس کے بعد عرب تاجر شریف حسن اور شریف علوی یہاں آئے۔
ان کے بعد عرب جج شریف کریم اقدوم بطور مشنری یہاں پہنچے۔ انہوں نے 16 جزائر میں اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ اور دوست، انہی معلومات کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان یونس سنی اور لبنہ سروش کو اجازت دیجیے۔
उठ कर शुक्र करूं।